اقرأ وأرقى. یہ حدیث اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. چند احادیث ہیں خود قرآن کے حوالے سے جن میں ہمارے لیے بہت قیمتی نقطہ خوشی ہے. من لا یعصره الفقیہ حوالہ، حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند محمد ابن حنفیہ سے فرماتے ہیں، وعلیک بتلاوۃ القرآن، تم پر لازم ہے، علیک یا تم پر لازم ہے، تم پر واجب ہے قرآن کی تلاوت، والعمل بہ اور اس پر عمل کرنا، اور اس کے فرائض، اس کے شرائع، اس کے حلال، اس کے حرام، اس کے عوامر، اس کی نہیں، ان سب پر قائم رہنا. یعنی جن چیزوں کو قرآن نے فرض قرار دیا، جس کو واجب قرار دیا، جس سے روکا، جس کا حکم دیا، ان سب کی لازمی طور سے رعایت تم پر واجب ہے. وتحجد به، اور قرآن میں کوشش کرنا. تحجد کا کیا مطلب؟ جہاد کرنا، کوشش کرنا، قرآن میں کوشش کرنا، اس کی گہرائیوں میں اترنا. وتلاوته فی لیلک ونهارک، اور اپنی راتوں اور اپنے دنوں میں اس کی تلاوت. یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں، اپنی راتوں. میں آپ سے بار بار ایک جملہ کہا ہوں کہ اس دین کو اپنا مسئلہ سمجھیے. جب تک یہ میرا اور آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں بنے گا نا، اس دین میں کوئی جان پیدا نہیں ہوگی. یہ جو لیل و نہار ہے، یہ جو دن اور رات ہیں، یہ تیرے ہیں. اس بات کو سمجھو کہ یہ زندگی کا جو وقت ہے، یہ تمہارا ہے. حقیقت میں جس طریقے سے وقت کی صورت میں کیا ہے، خدا نے ایک بے شمار دولت دی. اب اس کرنسی کو کیش کرو اور اس کے بدلے میں ابدی اور دائمی نعمتیں حاصل کرو. وقت ختم ہو جانے والا ہے، لیکن وقت کے ذریعے سے ختم ہو جانے والی فانی چیز کے ذریعے سے آپ باقی دولت خرید سکتے ہیں. تو فی لیلک و نہارک فإنه عهد من الله تعالی، کیونکہ یہ اللہ کا عہد ہے، الی خلقہ، اپنی مخلوقات کی طرف اللہ کا ایک عہد ہے. وهو واجب علی کل مسلم، بس واجب ہے ہر مسلمان پر، ان ينذر کل یوم فی عهده، کہ وہ ہر دن خدا کے عہد پر نظر کرے. ہر انسان پر واجب ہے کہ خدا کے عہد کو ہر روز کھول کر دیکھے. ولو خمسین آیا، چاہے 50 آیتیں ہی کیوں نہ ہو. کیا سمجھ میں آتا ہے اس کا؟ کہ منیمم، یہ منیمم ہے یا میکسیمم ہے؟ ولو کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ منیمم. کہ عہد خدا پر نظر کرو، چاہے کم از کم 50 آیتیں. اتنا ضرور دیکھنا چاہیے. حدیث ہے کافی، امام مسلم نے جعفر علیہ السلام درابی کا نام ہے حفص، وہ پوچھتا ہے امام حفتم کو میں نے سنا. راوی بیان کرتا ہے کہ امام حفتم کو سنا کہ ایک شخص سے پوچھا آپ نے دنیا، کیا تم دنیا میں باقی رہنے کو دوست رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو اس چیز سے، دنیا میں ہمیشہ باقی رہو. فقال نعم، اس نے کہا ہاں دوست رکھتا ہوں. فقال اول امام، امام نے پوچھا کس لیے، میں نے دنیا میں ہمیشہ باقی رہنا چاہتے ہو کس لیے. قال لقرأت قل هو الله احد، اس نے جواب دیا قل هو الله احد پڑھنے کے لیے، کہ میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں قل هو الله احد پڑھتا رہوں. جب اس شخص نے یہ جواب دیا فسو کہتا عنہ، امام تھوڑی دیر کے لیے ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے. اس کے بعد آپ نے کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا یا حفص، یہ ندامی کو مخاطب کر کے، یا حفص من مات من اولیائنا وشیعتنا، جو ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے اولیاء میں سے اور ہمارے شیعوں میں سے مر جائے، ولم يحسن القرآن اور محاسن قرآن تک نہ پہنچا ہو. یعنی قرآن کی عظمت اور گہرائی کے انتہا محاسن قرآن تک نہ پہنچا ہو. علم فی قبره, اس کو قرآن اس کی قبر میں سکھایا جاتا ہے. ہمارے اولیاء ہمارے دوستوں ہمارے دوستوں اور ہمارے شیعوں میں سے, لیکن شرط کیا ہے؟ اہل بیت کا ولی ہو شیعہ ہو. ہمارے دوستوں اور ہمارے شیعوں میں سے جو شخص مر جائے اور محاسن قرآن اس پر نہ کھلے ہو, اس تک نہ پہنچ سکا ہو, تو اسے اس کی قبر میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. لِيَرْفَعَ اللَّهُ بِهِ مِنْ دَرَجَتَا, تاکہ خدا اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے اس کے درجات کو بہشت میں بلند کریں. فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَىٰ قَدْرِ آیَاتِ الْقُرْآنِ. کیونکہ خدا اس طرح فیور کر سکتا ہے, لیکن خدا اس طرح فیور بھی کر سکتا ہے کہ جو اہلیت نہ رکھتا ہوں اس کو اوپر کر دوں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اہلیت کے بغیر خدا کی بارگاہ میں کوئی اوپر نہیں جا سکتا. یعنی خدا اہل بیت کی وجہ سے کیا رعایت دے رہا ہے؟ کہ تم ایک اہلیت کو حاصل کرنے سے قاصر و محروم رہے, وہ اہلیت تمہیں عطا کر دیتے ہیں. لیکن اہل بیت کو ماننے کی وجہ سے خدا یہ نہیں کر رہا کہ قرآن نہ جانتا ہو اور درجہ بلند کر. یہ چیز غور کر لیں. یعنی خدا پہلے اس کو سکھا رہا ہے کہ جیسے آپ کسی کو فیور کرنا چاہتے ہیں اپنے دفتر میں بلا کے, تو پہلے کیا کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تم کام کرنے کے قابل نہیں ہو, تھوڑا سا بیٹھ جاؤ, ابھی نہ شروع کرو کام, پہلے بیٹھ کے کام اچھے طریقے سے سیکھ لو. یہ نہیں کرتے کہ نالائق کو جا کے پوسٹ اٹھا دیتے ہیں. تو خدا کبھی نااہل کو درجے عنایت نہیں کرتا, بلکہ پہلے اس کی اہلیت میں اضافہ کیا. اہلیت کیا ہے؟ علم قرآن, محاسن قرآن تک پہنچنا, یہ اہلیت. کیونکہ امام نے فرمایا کہ درجات جنت جو ہیں وہ آیات قرآن کی مقدار کے برابر ہیں. جتنے آیات قرآن کے درجات ہیں اتنے بہشت کے درجات. یقال لہ, اور پھر جب وہ اس قابل ہو جائے گا تو اس سے کہا جائے گا اقرا و ارقا, پڑھ اور بلند ہو. فیقرا ثم یرقی, بس وہ پڑھتا جائے گا اور ترقی کرتا جائے گا.
جی کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ ہی سکھائے گا تو پھر تو
اس کی ایک شرط ہے. دیکھیں یہاں پر شرط ہے کہ ایک انسان بنیادی طور پر اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ انسان کس راہ پر ہے. یعنی ہمیں اس دنیا کے اندر جو چیز حاصل کرنا ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے لیے راہ کا تعین کرنا ہے, یہ اہمیت یہاں پر. اور جب انسان اپنے اختیار سے خدا کی الہی راہ کو منتخب کر لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری خود خدا پر آ جاتی ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کہ ہم اس معاشرے کی اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور سکھانے والا نہیں, خدا کا کوئی مسئلہ نہیں کہ اب تم میری ذمہ داری بن گئے. اگر تم نے میری راہ کو منتخب کر لیا ہے تو تم میری ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں وسائل پیدا کرنا تمہارے لیے وہ بھی میرا کام ہے, اور اگر یہاں پر بات پوری نہیں بنی تو آگے بھی میں تمہارا کام پورا کروں.
مطلب جتنے مسلمین ہیں انہوں نے تو اللہ کی راہ کو منتخب کیا ہے, یا جتنے مومنین ہیں
اگر کیا ہے تو انہیں نتیجہ ملے,
لیکن کیوں نہیں ملنا؟
تو اس سے بات صاف صاف سمجھ میں آ رہی کہ چوائس درست نہیں. جنہیں زبانی حد تک جو سورہ حجرات کی آیت ہے, جو تم جو کہتے ہو کہ ہم مومن ہو گئے تو یہ نہ کہو کہ مومن ہو گئے, بلکہ کہو کہ ہاں ہم نے ظاہری طور سے تسلیم کر لیا, ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. سورہ حجرات اگر آپ پڑھیں تو آخر میں چلے ہم کلمات ہیں. تو نتیجہ اور ایک چیز جو خود آر ایس نے لکھی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ خدا کے نظام میں محرومی کا کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی ایک انسان بھی محروم نہیں ہے, بلکہ ہر انسان جتنا جس قابل ہے خدا اسے اس کے ذر سے بڑھ کر عنایت کرتا ہے. اور اگر ایک انسان محروم اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس نے خود اپنے آپ میں اس کی بجائے متلاش کرنا چاہیے.
قابل بھی تو خدا بناتا ہے.
خدا قابل بناتا ہے لیکن میری چوائس کے بعد. قابل خدا یقیناً بناتا ہے. کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی قابلیت, اگر کل ہم یہ بات کر رہے تھے حسنہ اور سیاح کے بارے میں کہ انسان گرنا چاہے تو اس کی چوائس ہے. کیونکہ ہاں سیاحت فامل نفس قابل نہیں, خدا کچھ نہیں کرے گا, ہاتھ ہی پکڑے گا. لیکن حسنتن فامل اللہ کے بلند بغیر توحید کا بلند کوئی نہیں ہو سکتا. خدا کی توفیق تائید ہدایت لازمی ہے بلند ہونے کے لیے. تو حسنہ فامل اللہ ہے, سیاح فامل نفس ہے. لیکن خدا کی توفیق کس سے نصیب ہوگی؟ اسے نصیب ہوگی کہ جو واقعاً دل سے خدا کو چاہتا ہوگا. بس اتنی سی بات. تو وہ درست ہے قابلیت توفیق تائید سب خدا کی ہے, لیکن اس کے لیے ہے کہ جو خدا کو قبول کرے گا. یہ خبر ہے بس. جی جنت بغیر قرآن کی ممکن نہیں. جنت کے درجات بے قدر آیات القرآن.
سارے
مومنین
کو سکھایا جائے گا
قرآن. اولیاء اینا
شیعوں کو سکھایا جائے گا.
شیعہ سے پہلے سمجھیے کہ شیعوں سے مراد کہ نہیں, یہ سوال ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس سے آگے آ جانا چاہیے. یہ تو وہ سوال وہ کرے گی جو ابھی بالکل مقتدی ہو. یہ بات تو واضح ہے.
قرآن تو ہدایت ہے اور ہدایت دنیا کے مطابق ہے. ساری کا دنیا میں یہ کریں گے تو جنت نہیں ملے گا, تو مرنے کے بعد
جی
مرنے کے بعد اگر قرآن سکھایا جائے ہدایت کی تو عمل کیا کر سکیں گے؟
ابھی میں نے شروع میں آپ نے ایک بات بہت اچھی کہی, لیکن ہم میرے خواب خیال میں کہ ہم ان مسائل کو حل کر چکے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ ہم ان مسائل کو حل کر چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ مسئلہ ایکچولی حل نہیں ہوا ہوتا اور ہم گھوم پھر کے آ جاتے ہیں واپس. میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی کہ انسان کی فکر کو حل کر دینا یہ بھی ایک عمل ہے, اور یہ جسم کو حرکت دینے کے عمل سے زیادہ قوی ہے اور بالاتر ہے. اگلا عالم جس میں ہم جا رہے ہیں وہ عالم جسمانی ہے یا عالم کیا ہے؟ وہاں پہ کیا چیز کیا ہوگی, کیا چیز ہوگی وہاں پہ؟ میرا خیال, میری فکر, میری نیت وہاں پہ چل رہی ہوگی یا میرا جسم چل رہا ہوگا؟ یعنی آپ کو یہ اگلے دنیا کی ساری چیزیں کس پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں؟ نیت, ارادہ, عمل پہ نہیں, عمل کے اثر پہ. تو یہ عمل پہ کچھ بھی ڈپینڈ نہیں کر رہا, عمل کے اثر پہ سب کو ڈپینڈ کر رہا. یعنی مثال کے طور پر کہ آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کے نفس پر اثر کیا ہوا, یہ چیز آگے جا رہی ہے. نماز پر شکل آگے نہیں جا رہی. روزہ رکھا, روزہ رکھنے کے بعد آپ کے نفس پر اثر کیا مرتب ہوا؟ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ آپ کی فکر کتنی بلند ہو گئی, آپ کی نیت کتنی پاکیزہ ہو گئی روزہ رکھنے سے. یہ چیز اگلے عالم میں ٹرانسفر ہوگی. وہ بھوکا پیاسا رہنا بھی نہیں جائے گا. جو خود خدا نے کہا نا کہ بین جناد اللہ لہومہا ولا دماؤہا, یقون اور گوشت تو آگے جاتے ہیں, ولیکن ینالہ التقوی منکم, لیکن اس عمل قربانی کے ذریعے سے جو تقوی کی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ خدا تک پہنچتی ہے. تو قرآن کے ذریعے سے جس چیز کو ترقی کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں پہلے 17 رکعت نماز پڑھتا تھا اور 25 پڑھنا بھی ہو گیا, یہ نہیں, بلکہ میں 17 رکعت ہی پڑھتا ہوں لیکن بہتر پڑھتا ہوں. یہ فرق پڑنا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے کہ نیت کے پہ فرق, فکر پہ فرق, سوچ پہ فرق, اثرات پہ, نتائج پہ فرق, یہ آگے جا کے بھی میسر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے شہید کے لیے خدا نے کہا شہید کے لیے چینل کھلائے, عام انسان بما کسبت رحیمت ہر شخص جو کمایا اس میں پھنسا ہوگا, لیکن شہید کے لیے رزق ہے جو آگے بھی چلتا ہے. تو اگر کوئی ولی ہے آئمہ کا, شیعہ ہے آئمہ کا, تو یہ روایت آپ نے سنی ہوگی نا کہ ہمارے شیعہ کے ہیں شہید, تو شہید کے لیے رزق ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مقتول فی سبیل اللہ ہیں ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ خدا کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں. تو وہ رزق کیا ہے؟ ایک رزق یہ کہ اگر آپ ان ساری روایتوں کو ملا لیجیے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے, اور شہید مرنے کے بعد بھی خدا کی بارگاہ سے رزق پاتا ہے. اور امام یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اولیاء اور شیعہ میں سے مر جائے اور محاسن قرآن تک نہ پہنچ پائے تو اسے محاسن قرآن تک پہنچایا جاتا ہے قبر میں. تو سب چیزیں مل گئیں, نتیجہ ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے وہ شہید, اور شہید خدا کی بارگاہ سے رزق پاتا ہے, اور وہ رزق کیا ہے کہ خدا کی جانب سے اس کو محاسن قرآن قبر میں تعلیم دی جاتی ہے. دیکھیں ایک بات بہت واضح ہے, کچھ اصول ہیں ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی ہمیں ملے گا وہ خود ہماری وجہ سے ملے گا, کسی اور کی وجہ سے نہیں ملے گا. اور اسی چیز کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں شخص کے لیے جو مر چکا ہے سورہ فاتحہ پڑھوں, تو اصل میں اس خیال کا پیدا ہونا بھی اس کی وجہ سے ہے, آپ کی وجہ سے ہے. یعنی انسان جو کچھ یہاں پر فراہم اور مہیا کرتا ہے, پیغمبر نے بہت خوبصورت مثال دی ہے مزرعہ, اب دنیا مزرعہ, دنیا کیا ہے؟ کاشتکاری کی جگہ ہے. اب کاشتکاری میں اب اپنی زندگی میں آپ بیج بوتے چلے جاتے ہیں, اب جو بیج آپ نے بویا ہے وہی آپ کاٹ رہے ہیں. آپ نے اگر مثال کے طور پر قرآن کا بیج بو دیا تو یہ وہ بیج ہے کہ جو بویا اس دنیا میں ہے, اس کی فصل آخرت میں ہے. یعنی دین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دین کے جو بیج ہیں, دین کی جو فصل ہے, اس کو بوتے آپ اس دنیا میں ہیں اور فصل آپ کو ملتی اس وہاں پر پہنچ گئے. تو یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ جو کچھ بھی ہے, یعنی کہ جس کو قرآن قبر میں سکھایا جا رہا ہے, وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں حد المقدور کوشش کی, لیکن بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے, خامیوں کوتاہیوں کی وجہ سے قرآن کے محاسن پر قادر نہ ہو سکا. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر الاؤنس ہے, اس جگہ پر الاؤنس ہے, لیکن اس جگہ پر الاؤنس نہیں ہے کہ آپ کو ایک شخص, میں معافی چاہتے ہوئے جملہ کہتا ہوں, لیکن ایک مسئلہ ہے قوم کا, اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یا مجھے ایک شخص ایک بات کہہ دے کہ صرف عزاداری کرو اور باقی ہر چیز سے فارغ ہو, اور میں اس کو بلا سوچے سمجھے قبول کر دوں اور زندگی اس پہ گزار دوں, اس پہ کوئی رعایت نہیں ملے گی, قطعاً کوئی رعایت نہیں ملے گی. لیکن میں نے اور آپ نے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی, جتنی میری قدرت تھی اس حد تک اس کو پانے کی کوشش کی, جتنی کمی رہ گئی وہ خدا دے دے گا. لیکن یہ کہ انسان کے سامنے, اگر مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس نے اپنی زندگی دھوکے میں گزاری, یعنی یہ دھوکا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خالی ایک دو کام کر لوں اور باقی دین سے علیحدہ رہوں اور میں نجات پا جاؤں گا, اس کے سامنے حقیقت اس کی بھی کھل جائے گی, درست ہے, لیکن وہ حقیقت اس کے لیے تکلیف دہ ہوگی. ٹھیک, لیکن ایک انسان ہے کہ جس نے اس بات کو سمجھا کہ میں اگر قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤں تو یہ میرے لیے مفید ترین کام ہے جو میں اس دنیا میں جا سکتا ہوں. اب ہر چیز کے ایک لیول, ٹھیک ہے, یعنی اس نے قرآن اور اہل بیت سے وابستگی کی کوشش کی, بہت کوشش کی, لیکن مثال کے طور پر ہر شخص سلمان اور ابو ذر کا کردار تو نہیں بن سکتا, نہیں بن سکا. اب اس حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا, ٹھیک ہے کہ وہ اس درجے تک پہنچنا چاہتا تھا, خدا سے دعا کرتا رہا کہ خدا مجھے کم از کم مثل ابو ذر بنا دے, مقدار کی طرح میسم کی طرح بنا دے, کربلا والوں کی طرح بنا دے, کوشش بھی کی لیکن نہیں پہنچا مختلف وجوہات کی بنیاد پر. اب خدا کو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ سوچیں گے خدا جو رحمان اور رحیم اور کریم ہے, اسے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ جب وہ یہ دیکھیں کہ ہاں ان ہستیوں نے ان درجات کو حاصل کیا, میں تو نیچے ہوں. میرے ظاہر ہے کہ اب یہ چیز افسردگی ہے, دکھن ہے, چبھن ہے. تو اب خدا یہ دیکھ کر کہ اس نے زندگی میں مخلص رہا, یہ دھوکے باز انسان نہیں تھا, اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا, لیکن کسی استعداد کی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے یہاں تک نہیں پہنچ سکا. تو اب خدا کہتا ہے یہ کمی مجھ سے لے لو, لیکن یہ نہیں کہ جیسے ایک استاد یہ دیکھتا ہے کہ ایک شاگرد ہے, بہت پڑھنا چاہتا ہے, پوری سال محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, لیکن اس کے بعد بےچارا کسی گھر کے حالات خراب ہیں اور پریشانیاں ہیں, اچھا نہیں پڑھ سکا, تو استاد کا دل چاہتا ہے کہ اسے کچھ اضافی نمبر دے دوں, کم از کم فیل نہ ہو.
اگر وہ مر گیا ہے تو اللہ تو چاہتا تو دنیا میں ہی ہدایت کر دیتا. مرنے کے بعد
یہ بات ہم دیکھیں مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پہلا قدم انسان کی جانب سے ہے, پہلا قدم انسان کی جانب سے, اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد کی ذمہ داری خدا کی ہے. اور دوسرا اس سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نیک نیتی سے خدا کے رستے پر آنا چاہتا ہے تو اسے خدا محروم اور گمراہ کبھی نہیں چھوڑے گا, اور اگر انسان اپنے کو محرومی اور گمراہی میں پائے تو اس کا سبب اپنی ذات کے اندر تلاش کرے, نہ کہ خدا سے کہتے. یہ اہم بنیادی نتائج. امام صادق علیہ السلام کے پاس یہ بھی کافی کی روایت ہے, یعقوب احمد راوی کا امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں مسلسل اپنے امور دنیاوی میں مشغول رہتا ہوں, پھنسا رہتا ہوں اپنے دنیا کے کاموں میں, اور یہ چیز وجہ بن گئی ہے کہ قرآن سے میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے, یعنی میں شب و روز میں قرآن نہیں پڑھ پاتا, قرآن سے متعلق نہیں ہو پاتا. امام علیہ السلام نے یہ بات سن کے کہا القرآن, یعنی قرآن اور قرآن, ان الآیت من القرآن والسورۃ, کہ یہ قرآن کی آیتیں اور قرآن کی صورتیں قیامت کے دن اس طریقے سے ظاہر ہوں گی کہ ان کے ہزار ہزار درجات بہشت میں نظر آ رہے ہوں گے, اور وہ قرآن یہ کہہ رہا ہوگا کہ اگر مجھے حفظ کیا ہوتا تو آج یہ سارے کے سارے درجات تمہارے ہوتے. یعنی کیا مطلب کہ کسی بھی حالت میں, یعنی اس شخص نے آ کے امام سے کیا شکایت کی کہ میرے دنیا میں امور بہت سخت ہیں, میری زندگی دنیا میں سخت ہے جس کی وجہ سے میں اپنے ظاہری امور میں اتنا مشغول ہو گیا ہوں کہ قرآن سے میرا رشتہ کمزور پڑ گیا ہے, قرآن نہیں تلاوت کر پاتا, قرآن نہیں دیکھ پاتا. تو پہلے امام نے فرمایا قرآن قرآن, اور پھر کہا کہ یہ قرآن کی آیتیں اور سورتیں قیامت میں کس طریقے سے ظاہر ہوں گی, درجات بہشت, ہزارہ درجات بہشت کی شکل میں نمودار ہوں گی, اور یہ خود کہہ رہی ہوں گی کہ اگر مجھے حفظ سے مطلب ظاہری حفظ میں میری حفاظت کی ہوتی تو آج یہ سارے درجات تمہارے ہوتے. اور آخری حدیث کے امام صادق ابو وسیع روایت کرتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا کہ کسی شخص نے قرآن کی ایک سورہ کو یاد کیا, سمجھا اور اس کے بعد اس کو بھلا دیا, قیامت کے دن وہ شخص ایک بہت حسین صورت کو دیکھے گا جو بہشت کے ایک اعلیٰ درجے پر فائز نظر آ رہی ہوگی حالت تمثیلی میں. جب وہ اس صورت کو دیکھے گا تو کہے گا کہ تم کس قدر حسین ہو، کاش کہ تم میرے ہوتے، یا میرا تم سے رابطہ ہوتا، یا میں تمہارا مالک ہوتا. تو وہ صورت کہے گی تمہیں یاد ہے کہ میں کہوں تم مجھے نہیں پہچانتے گیا، میں وہ صورت ہوں کہ جسے تم نے دنیا میں یاد کر کے بھلا دیا. اگر تم نے میری حفاظت کی ہوتی تو آج میں تمہیں اس مقام میں بلند تک پہنچا دیتا. درست. اب ہم آتے ہیں نہج البلاغہ کی طرف. نہج البلاغہ میں میرے پاس جو نہج البلاغہ ہے وہ مفتی جعفر حسین صاحب میں، میرے ترتیب میں تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے جو مختلف تراجم آپ کے پاس ہیں. مفتی جعفر حسین صاحب کی کتاب میرے پاس ہے اور میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ کچھ پڑھ کے آئیے گا. تو اگر آپ لوگوں نے کچھ خطبات دیکھے ہوں نہج البلاغہ میں کہ جن کا موضوع قرآن رہا ہو، آپ بھی بیان کریں. ویسے چار خطبات کی طرف میں آپ کے نشاندہی کرتا ہوں، خطبہ 131، 145، 174 اور 196، 196 کہ جن میں نسبتاً تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے. اور بھی ہیں
جی.
اچھا اس میں ایک چیز اور بھی میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ نہیں پاتا کہ میں مکمل نہج البلاغہ کی تشریح کر سکوں. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو میری اس حد استطاعت سے باہر ہیں جن کی تشریح کرنا یا جن کے بارے میں بیان کرنا. تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک اشارہ دوں کہ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام نے تحکیم کے حوالے سے بات کی خوارج، تو وہاں پر آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو حکم بنایا، یعنی ہم دونوں گروہوں نے بیچ میں قرآن کو رکھا، لیکن یہ قرآن ایک کتاب ہے جو بولتی نہیں ہے اور اس کا مطلب انسانوں سے ہی واضح ہوتا ہے. لیکن جہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ یہ جملہ آپ کے باقی سارے جملوں سے بالکل ہٹ گیا، کیونکہ ہر جگہ آپ نے اس سے الگ ہٹ کے بات کی. یعنی قرآن کو آئمہ نے کہیں بھی صرف ایک بک کے طور پہ نہ بیان کیا نہ سمجھا، کہیں نہیں. لیکن یہاں پر ایک جملہ ایسا نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جس قسم کے ماحول میں یا جس معیار کے لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ جملہ ان کے معیار کے اعتبار سے کہ انہوں نے جو ہے قرآن سے سوء استفادہ کیا، آیتوں کو غلط سلط طریقوں سے بیان کیا اور خود امام سے انحراف کیا. یعنی آپ کا اشارہ اس طرح ہے کہ یہ لوگ قرآن کو صرف سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو بولتی نہیں ہے، اور اس سے فائدہ اٹھا کے اس کی آیتوں کے جو چاہتے ہیں مطلب نکالتے ہیں اور اس سے فتنہ کے ساتھ کراتے ہیں. تو اگر یہ صورت ہو تو پھر لازم ہے امام کی طرف رجوع کرنا. پھر آپ یہ نہ کہیے کہ قرآن جو ہے وہی ہمارے لیے حجت، یعنی ایسی صورت میں امام کی جانب رجوع کرنا واجب ہو جاتا ہے. بات یہاں پہ یہ سمجھ میں آتی. تو بھارت خطبہ 131 میں امام یہ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ ہے بننا اور ظہورکم ناطقم. اور دیکھیے جملہ بالکل اس سے ریورس ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب تمہارے درمیان ظاہر اور ناطق بولنے والی ہے، سامت نہیں ہے. جیسے میں نے بار بار آپ کی خدمت میں جملہ کہا نا، یہ کتاب سامت کا لفظ استعمال کرنا خود قرآن کا بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ امام تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں خدا اپنے بندوں کے لیے متجلی ہوا ہے. یہ پرابلم ہے، یعنی اگر تم چاہو تو قرآن میں خدا کو دیکھ سکتے ہو. امام تو یہاں تک کہہ رہے ہیں. اور امام صادق علیہ السلام ایک دفعہ تلاوت قرآن کے دوران بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو آپ نے کہا کہ اس کی تلاوت کرتے کرتے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے اس کا نازل کرنے والا خود یہ کلام مجھے سنا رہا ہے، اور یہ کیفیت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی. یعنی کہ میں قرآن کو خود خدا سے سن رہا ہوں. تو قرآن میں یہ سب کچھ ہے جو ہم نے بیان کرنا ہے. تو یہ کتاب ظاہر ہے اور ناطق ہے، جس کی زبان کبھی لڑکھڑاتی نہیں ہے, جس میں کبھی ابہام کبھی شبہات نہیں پیدا ہوتے. وہ بیت اللہ تہدم ارکان ہو, اور یہ وہ گھر ہے کہ جس کے ارکان یا جس کی بنیادیں کبھی منہدم ہونے والی نہیں. وعز لا تہزم اعوان ہو, اور ایک ایسی عزت ہے کہ جو اس کی معاونت کو حاصل کر لے اسے کبھی شکست نہیں ہو سکتی. ایک دو جملے آپ کو اور سنا دوں کہ قرآن کیا ہے. کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ جو کبھی فریب نہیں دیتا, من غش, یعنی کہ جس میں کوئی دھوکہ نہیں. قرآن کی نصیحت وہ ہے کہ جس میں کوئی دھوکہ نہیں. والہادی الذی لا یضل, ایسا ہدایت کرنے والا ہے کہ جو کبھی گمراہ نہیں کرتا. والمحدث الذی لا یکذب, ایسا بیان کرنے والا ہے کہ جس میں کوئی کذب نہیں کوئی جھوٹ نہیں. وما جالس ھذا القرآن احد, اور کوئی قرآن کے ساتھ مجلس یا بیٹھتا نہیں ہے کوئی بھی شخص. الا قام عنہ, مگر یہ کہ اگر وہ اس صحبت سے کھڑا ہو. بزیادت او نقصان, یعنی کوئی قرآن کے ساتھ جلسہ یعنی بیٹھتا نہیں ہے مگر یہ کہ جب وہ اس صحبت کو پوری کرنے کے بعد کھڑا ہو تو ایک زیادتی اور ایک نقصان کو لے کے کھڑا ہو. زیادت فی خدا, کون سی زیادتی, کس چیز کی زیادتی کو لے کے اٹھتا ہے قرآن کی صحبت سے؟ ہدایت کی. اور نقصان من عنا, اور کس چیز کی کمی کو لے کے؟ اندھے بندی. ایگزیکٹ لفظ, یعنی کس چیز کی زیادتی کو لے کے قرآن کی صحبت سے انسان اٹھتا ہے؟ ہدایت کی. اور کس چیز کی کمی یا نقصان کے ساتھ قرآن کی صحبت سے اٹھتا ہے؟ فکر کے اندھے پن کی, عقل کے اندھے پن. واعلم انه ليس على احد بعد القران من فاقه, اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ قرآن کے حاصل کرنے کے بعد کسی شے کی مجبوری اور محتاجی باقی نہیں رہتی. ولا لأحد قبل القرآن من غنى, اور نہ کوئی قرآن کو حاصل کرنے سے پہلے بے نیاز ہو سکتا ہے. یعنی جو شخص قرآن کو نہیں پایا وہ چاہے کسی بھی چیز کو حاصل کر لے لیکن وہ اپنے کو بے نیاز اور غنی نہیں کہہ سکتا, اور جس نے قرآن کو حاصل کر لیا وہ چاہے اور کچھ بھی نہ پائے لیکن اپنے آپ کو مجبور اور باقی مند نہیں کہہ سکتا. اس میں بڑی بڑی بیماریوں کی دوائیں ہیں, اور وہ بڑی بڑی بیماریاں کیا ہیں؟ جیسے کفر و نفاق, ہلاکت و گمراہی. اس کے وسیلے سے فاسأل اللہ بہ, قرآن کے وسیلے سے خدا سے سوال کرو. ابھی دیکھیں خود امام فرما رہے ہیں عام طور سے, جیسے کل کے جملہ جب ہم بات کر رہے تھے گفتگو میں کہ جب ہم سورہ لقمان پڑھتے ہیں تو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی, اس میں سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, پہلی نصیحت. میں نے کہا کہ یہ وہ نصیحت ہے کہ جو ہمارے یہاں کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان گھرانے میں کوئی باپ ساری زندگی اپنے بیٹے کو نہیں کرتا ہے. نہیں, ہم میں سے کوئی اپنے گھر میں نصیحت کرتا ہے کہ مشرک نہ بنو, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اب نہ لقمان کافر ہے نہ ان کا بیٹا کافر ہے, تو یہ دونوں مسلمان ہیں لیکن لقمان اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لا تشرک باللہ. اس کا مطلب کیا نکلا؟ کہ شرک صرف کافروں کے ساتھ نہیں ہے. اسی طریقے سے خود امام کیا کہہ رہے ہیں؟ فاسأل اللہ بہ, یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں کبھی کلام امام میں نہیں سنائی جاتی کہ قرآن بھی وسیلہ ہے, اہل بیت بھی وسیلہ ہے. اور اس چیز کو بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ انسان جس طریقے سے کہ دو بازوؤں کے بغیر جسم بیلنسڈ نہیں رہ سکتا، دو پروں کے بغیر پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے خدا نے بھی انسان کو دو پر عنایت کی، قرآن اور ایک اہلیت، کہ جس لگن سے آپ قرآن کی طرف وابستہ ہوں اسی لگن سے اہلیت کی طرف متوجہ ہوں، اور جس محبت کے ساتھ اہل بیت کی جانب آگے بڑھیں اسی محبت کے ساتھ قرآن کو بھی اپنائیں، تاکہ یہ دونوں بازو میرے اور آپ کے مضبوط ہوں، دونوں پر قوی ہوں اور ہم صحیح معنوں میں پرواز کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو یہاں پر ہی میں اس کو بس کرتا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی اس کو تھوڑا سا لے کے چلیں گے، اور آگے جو چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور اس کتاب نحج البلاغہ میں ہمیں کیا کلمہ ہے۔ السلام علیکم۔
اللہ